6 अगस्त 2025
दीनी व इस्लाही ईशा मजलिस
आरिफ बिल्ला हजरत अकदस हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दामद बरकातुहुम
बामुकाम मस्जिद अख्तर नज़्द सिंध बलोच सोसाइटी गुलिस्तानी जौर ब्लॉक 12 कराची।
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامہ برکات ان کا جمعہ جو گزر گیا اس میں موزمبک میں تبلیغ مرکز میں بیان ہوا جو ہم نے یہاں سنا آج الحمدللہ کل جاری بھی کر دیں گے ہمارے مولانا محمد فہد کو سمجھا دوں گا عظیم و شان فائدہ ہوا دین کے حدود سکھائے کہ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیمار ہیں چلے گئے پھر اس پر فرمایا کہ ایک دو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم لوگ جہاد پر جانا چاہتے ہیں اور بات بتاتے تھے پوری کہ والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ والدین کو ہنساؤ فرمایا دین جذبات کا نام نہیں ہے علماء سے ہم پوچھتے نہیں ہیں بیوی بیمار ہے شیخ کے ساتھ نکل گئے اللہ معاف فرمائے بڑے عجیب انداز سے نصیحتیں فرمائیں یہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی مثال دینا کہ وہ شب زفاف تھی شادی کی رات تھی اعلان ہو گیا تو کس حالت میں وہاں پر گئے تو اس کے الفاظ کیسے ہیں ظاہری باتیں پوچھنا پڑتا ہے وہ کیا الفاظ بیان کیے جائیں لیکن بہرحال شہید ہو گئے فرشتوں نے غسل دیا تو حضرت نے فرمایا اس کی مثال دیتے ہیں تو وہ تو ایک عام اعلان تھا جہاد کا نا تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ہر حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ بتائیں گے علماء فرمایا دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ فتوے مت دیا کرو آپ مفتی نہیں ہو آپ فتوے نہ دیا کریں دوسرے وہ حقیر نہ سمجھیں 1400 برس سے کوئی دین کا کام نہیں ہوا فرمایا بیان کرنا علماء کا پڑھنا پڑھانا تفسیر لکھنا حدیث پاک کی تشریح لکھنا خط کے جواب دینا کیا فرمایا یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے کہ 1400 برس سے پہلے کوئی کام ہوا ہی نہیں نعوذ باللہ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام کیے تھے کیا فرمایا بس یہ شریعت کے اصول سے دین نہ سمجھ کے کوئی آسانی کے لیے کوئی طریقہ بتا دیا لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم فرض واجب سمجھنے لگے تو یہی چیز بدعت بن جائے گی تو انشاءاللہ کل جاری ہو جائے گا ابھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک عنوان رشتہ داری اور مال وغیرہ پر حکم الہی کو فوقیت رشتہ داری مال وغیرہ پر حکم الہی کو فوقیت شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ 402 پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 24 ترجمہ آیت نمبر 24 کا تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری کا مطلب بزنس اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کی راہ میں تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو جناب اللہ اکبر مدد کر چکا ہے اللہ تمہارے بہت میدانوں میں اور حنین کے دن جب خوش ہوئے تم اپنی کثرت پر تو پھر وہ کچھ کام نہ آئی اور تمہارے اور تنگ ہو گئی اور کچھ کام نہ آئی تمہارے اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنے فراخی کے پھر ہٹ گئے تم پیٹ دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اتاری اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اتاری فوجیں کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا سبحان اللہ فرشتے توبہ کی برکت سے اور عذاب دیا کافروں کو اور یہی سزا ہے منکروں کی وذالک جزاء الکافرین اللہ اکبر کیا رس کرو تفسیر عثمانی میں کیا کیا آج جو تھا وہ جو پڑھا میں نے کل کے لیے نشان لگایا آگے پڑھنے کے لیے تو پھر آپ صبح سے دوپہر سے دل تڑپ رہا ہے کہ نہیں اس کو دوبارہ لکھنا چاہیے اس کو بھی اس آیت مبارک کو جس میں اللہ تعالی نے منافقوں اور کافروں کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کیا معاملات ہیں وہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم آیت نمبر 27، پھر توبہ نصیب کرے گا اللہ اس کے بعد جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تفسیر عثمانی، عجیب و غریب، یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال اور ہجرت یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانے ہو کہ کنبہ برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ضائع ہو جائیں گے، تجارت مندی پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، آرام کے مکانوں سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم و سزا کا انتظار کرو. جو اس تن آسانی اور دین طلبی پر آنے والا ہے، اور جو لوگ مشرکین کے موالات اور دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا. حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ. سمجھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے؟ دیکھو آپ، 1400 برس پہلے پچھلی آیت میں تنبیہ کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے وقت مومنین کو کنبہ، برادری، اموال اور املاک وغیرہ کسی چیز پر نظر نہ ہونی چاہیے. یا آگاہ فرمایا کہ مجاہدین کو خود اپنی فوجی جمعیت اور کثرت پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے، نصرت اور کامیابی اکیلے خدا کی مدد سے ہے. دیکھو آپ، شاید کوئی میرے دوست سمجھ سکے اشارات وغیرہ، جس کا تجربہ بیشتر بھی بہت سے میدانوں میں تم کر چکے ہو، بدر میں، قریظہ اور نذیر میں، حدیبیہ وغیرہ میں جو کچھ نتائج رونما ہوئے وہ محض امداد الہی اور تائید غیبی کا کرشمہ تھا. اور اب اخیر میں غزوہ حنین کا واقعہ تو ایسا صریح اور عجیب و غریب نشان آسمانی نصرت امداد کا ہے جس کا اقرار سخت دشمنوں تک کو کرنا پڑا. اب آگے چلتے جائیں، ذرا کیا عرض کروں، آج کا دل میں دل چاہ رہا ہے فوراً تفسیر منگاؤں. فتح مکہ کے بعد فوراً آپ کو اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف وغیرہ بہت سے قبائل عرب نے ایک لشکر جرار تیار کر کے بڑے ساز و سامان سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ خبر پاتے ہی آپ نے 10,000 مہاجرین اور انصار کی فوجیں گراں لے کر جو مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے ہمراہ آئی تھی طائف کی طرف کوچ کر دیا. 2,000 نئے بھی جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے آپ کے ہمراہ تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ 12,000 کا عظیم الشان کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان جہاد میں جمعی نکلی. یہ منظر دیکھ کر بعض صحابہ سے نہ رہا گیا اور بے ساختہ بول اٹھے کہ جب ہم بہت تھوڑے تھے اس وقت ہمیشہ غالب رہے تھے، آج ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سے مغلوب ہونے والے نہیں. یہ جملہ مردان توحید کے زبان سے نکلنا تھا کہ بارگاہ احدیت میں ناپسند ہوا. ابھی مکہ سے تھوڑا دور نکلے تھے کہ دونوں لشکر مقابل ہو گئے. فریق مخالف کی جمعیت 4,000 تھی جو سر کو کفن باندھ کر اور سب عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر فیصلہ کن جنگ کے لیے پوری تیاری سے نکلے تھے. اونٹ، گھوڑے، مواشی، گھروں کی کوڑی کوڑی کر کے اپنے ہمراہ لے آئے تھے. حوازن کا قبیلہ تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا. اس کے بڑے ماہر تیر اندازوں کا دستہ وادی حنین کے پہاڑیوں میں گھات لگا کر بیٹھا تھا. جناب، صحیحین میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ پہلے مارکے میں کفار کو شکست ہوئی، وہ بہت سا مال چھوڑ کر پسپا ہو گئے. یہ دیکھ کر مسلمان سپاہی غنیمت کی طرف جھک پڑے. اس وقت حوازن کے تیر اندازوں نے گھات سے نکل کر ایک دم دھاوا بول دیا. آن واحد میں چار، اصل چیز تو آگے ہے. آن واحد میں چاروں طرف سے اس قدر تیر برسا گئے کہ برسائے کہ مسلمانوں کا قدم جمانا مشکل ہو گیا. جو ایمان لائے تھے ان میں بھگدوڑ پڑی، اندازہ ایمان لائے تھے. آخر سب کے پاؤں اکھڑ گئے. زمین باوجود فراغی کے تنگ ہو گئی، کہیں پناہ کی جگہ نہ ملتی تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ماں چند رفق آگے دشمنوں کے نرجے میں تھے. ابو بکر، عمر، عباس، علی، عبداللہ بن مسعود رضوان علیہ مجمعین، تقریباً 100 یا 80 صحابہ، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ 10 نفوس پر میدان جنگ میں باقی رہ گئے جو پہاڑ سے زیادہ مستقیم نظر آتے تھے. یہ خاص موقع تھا جب دنیا نے پیغمبرانہ صداقت، توکل اور معجزانہ شجاعت کا محیر العقول نظارہ آنکھوں میں جو دماغ میں نہ آئے. نظارہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار ہیں، عباس رضی اللہ عنہ ایک رکاب اور ابی سفیان بن حارث دوسرے رکاب تھامے ہوئے تھے. 4000 کا مسلح لشکر پورے جوش انتقام میں ٹوٹا پڑتا ہے، ہر چار طرف سے تیروں کی بارش برس رہی ہے، ساتھی منتشر ہو چکے ہیں، مگر رفیق اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ربانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرئی بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفیقوں پر ہو رہی ہے، جس کا اثر آخر کار بھاگنے والوں تک پہنچتا ہے. جدھر سے حوازن لطیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے، آپ کی سواری کا منہ اس وقت بھی اسی طرف ہے. یہ تشو دیجیے گا، اس وقت بھی اسی طرف ہے سواری کا منہ، اور ادھر ہی کے آگے بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگانا کر رہے ہیں. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو موجود ہیں موجود نہیں، ہماری اولاد گھر والوں کو اللہ والا بنائے، معاف فرمائے، اور جو فتنے ہیں جو موبائل کے ڈرگس کے ہر گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرمائے، بغیر استحقاق کے معاف فرمائے. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے اور زبان پر یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں نا، گندے خیالات تھوڑی سوچنے کے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف تیر برس رہے ہیں اور سواری کو آگے بڑھا رہے ہیں. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے اور زبان پر انتہائی نہایت استغنا اور اطمینان کے ساتھ ان نبی اللہ کذب ان ابن عبد المطلب جاری ہے، یعنی بے شک میں سچا پیغمبر ہوں، عبد المطلب کی اولاد ہوں. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ صحابہ کو آواز دی، الیا عباد اللہ الیا انا رسول اللہ، خدا کے بندے ادھر آؤ، یہاں ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے موافق حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نہایت جن کی آواز بہت بڑی تھی، اصحاب سمرہ کو پکارا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی. آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ بھاگنے والوں نے سواریوں کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیر دیا، سواریوں کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیر دیا، جس کے اونٹ نے رخ بدلنے میں دیر کی، وہ گلے میں زرہ ڈال کر اونٹ سے کود پڑا اور سواری چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا. اسی افنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اور کنکریاں اٹھا کر لشکر پر پھینکی، جو خدا کی قدرت سے اور کافر کے چہرے اور آنکھوں پر پڑی. ادھر حق تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی، جن کا نزول غیر مرئی طور پر مسلمانوں کی تقویت، ہمت افزائی اور کفار کی مرعوبیت کا سبب ہوا. پھر کیا تھا، کفار کنکریوں کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے، جو مسلمان قریب تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا. آنن فان میں مطلع صاف ہو گیا، بہت سے بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سے پہنچے تو دیکھا لڑائی ختم ہو چکی، ہزاروں قیدی آپ کے سامنے بندے کھڑے ہیں اور مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہیں. اسی طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی. فسبحان من بیدیہ ملکوت کل شیء، اسی طرح کافروں کو دنیا میں سزا دی گئی. چنانچہ حوازن وغیرہ کو اس کے بعد توبہ نصیب بھی اور اکثر مسلمان ہو گئے. اس میں کیا نصیحت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے لیے جان لڑا دینا، مال کو، اولاد کو، زیادہ تعداد کو، کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنی اصلاح کرائیں گے، ورنہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بالکل صحیح ہیں. پھر میں شیخ کی نظر سے دیکھو، تربیت عاشقہ نے خدا میں ایک آدمی نے بڑا غم لکھا، حضرت نے جواب دیا، پھر غم فرمایا، دیکھو میں آپ سے مطمئن ہوں، آپ شیخ کی نظر سے دیکھ کر مایوس مت ہو آپ، ورنہ بہت نقصان ہوگا آپ کو. میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح ہیں، بے فکر رہیں، ایسے ہی کہہ رہا ہوں کیا؟ اسی طرح گناہوں کے معاملے میں یہ مت سوچو کہ میں مجھے اطمینان ہے. آپ دیکھیے خط کے بارے میں حضرت کا ملفوظ ہم نے الحمدللہ چھپوا لیا، خوب تقسیم ہوا، اور تقسیم ہو رہا ہے، مطلب جو خط وغیرہ میں ہم لگا دیتے ہیں، تقسیم بھی خوب ہوا، کتنے لوگوں نے خط لکھے، بڑی تعداد نے لکھے، غم کا اظہار کیا، بے وصولیوں کا اظہار کیا، پھر اس میں سے دوبارہ کتنے پلٹ کے آئے، پھر اس میں سے دوبارہ کتنے پلٹ کے آئے، اور جن کے پاس یہ خط نہیں پہنچا ان کے اصلاح کا معاملہ آ رہا ہے، آج صبح کتنے ای میل پہ نئے لوگ کتنے جڑ رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے نا، کیا ہماری اصلاح خود بخود ہو جائے گی؟ خود بخود ہو جائے گی تو پھر اس کا جواب لے لو آپ، اور کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ ایسے حالات کہ شوہر رو رہا ہے، منع کر رہا ہے، نانی صاحبہ یا بیگم صاحبہ جا کے بیٹی کو داخلہ کرا رہی ہے، کالج میں داخلہ کرا رہی ہے، اب بیچارہ بے بس، کیا کریں کیا کریں، ہم کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ اللہ تعالیٰ سمجھ دے تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں تشریف لے جا رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، ایک صاحب حضرت مجدد سے بات کرنے لگے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت میں لکھنؤ جا رہا ہوں۔ فرمایا لیکن یہ ٹرین تو دلی جا رہی ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہا او ہو میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، ذہن میں رکھیے گا سردی کا زمانہ تھا۔ اب وہ ایسا گھبرایا اور پریشان ہوا، حضرت نے فرمایا خیریت؟ کہا میرے پاس تو گرم کپڑے بھی نہیں ہیں، سردی بڑھ رہی ہے، میرا کیا ہوگا؟ حضرت مجدد نے فرمایا بھائی بیٹھ کر باتیں تو کروں، گپ شپ لڑاؤں، پھر دوسری ٹرین پکڑ لینا۔ کہا کہ حضرت کمال ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں گپ شپ لڑاؤں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے بڑی نصیحت ہوئی کہ میں الحمدللہ صحیح ٹرین میں بیٹھا ہوں تو صحیح ہوں، اور وہ صحیح ٹرین میں نہیں بیٹھا ہوا تو وہ بے چین ہے۔ فرمایا کہ آؤ۔ یہ مضمون کس پر ہے کہ اس میں سے چار صفحے بیان ہو چکے ہیں اکابر کے طریقے پر آؤں، اور اس کو سمجھانے کے لیے 16 صفحات ہیں حضرت شاہد المتین بن حسین صاحب احمد برکاتہم کے، 16 قرآن پاک حدیث پاک سے کہ اکابر کے طریقے پر بارے میں، جناب بارہ آسان ہو جائے گا نا، ہر چیز میں آدمی سوچے کہ بھائی اکابر کوئی طریقہ پسند ہے، کہیں سے کوئی بھی بتاؤں گا نہیں، بڑے پوسٹوں والے پیچھے پڑ گئے کہ مفتی فرحان صاحب کو ہمارے حوالے کریں، اور 600 گز کا گھر ملے گا، تنخواہ اتنی ہوگی، اور کسی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے صرف ایک گھنٹہ پڑھانا ہوگا اسلامیات کا، وہاں عورتیں نہیں ہوں گی، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمایا۔ پھر آفر بھی 2000 گز کا پلاٹ آپ تمہارے لیے ہم کرتے ہیں، بات ہو گئی ہے پیٹرول پمپ کے لیے۔ میں نے جو ہے وہ ہنسی آئی، وہ اخبار کی کٹنگ بھی دکھائی بڑے پیج پر، تو اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آپ لوگ لے لیں آپ، اور پارٹنرشپ پر ہے، جو بھی سسٹم ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایک دوست کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ دیکھو کیا ہے، میں ان کو ہاں کہہ رہا ہوں، پیٹرول پمپ آپ بنائیں گے اور اس میں ڈپارٹمنٹ اسٹور چھوٹا ہوگا، اور پیٹرول پمپ پر، کیونکہ سنا ہے لڑکیاں پیٹرول پمپ پر بھی آ گئی ہیں، اور 18 لڑکیاں ہوں گی اور 22 لڑکیاں وہاں ہوں گی، انچارج آپ ہوں گے۔ میں نے اٹھا کے ختم کر دیا، کہنا اس میں میرا کمال کی بات نہیں کر رہا، اس پر بات کر رہا ہوں کہ ہر جگہ لڑکیاں، اب دیکھیں کیا جملہ ہے، کیا عرض کروں، ہر چیز کیسے جمعرات میں بیان ہو سکتی ہے، سننا چاہیے نا۔ فرمایا میں الحمدللہ صحیح ٹرین میں بیٹھا ہوں تو صحیح ہوں، اور وہ صحیح ٹرین میں نہیں بیٹھا ہوا تو بیچے نے، فرمایا آؤ عاشقوں کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ، سکون میں رہو گے۔ یہ جملہ مزہ آ رہا ہے، آؤ عاشقوں کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ، سکون میں رہو گے۔ میں جتنا منزل کے قریب ہو رہا ہوں میں خوش ہو رہا ہوں، اسی منزل پر یہ بھی پہنچ رہا ہے، لیکن کیونکہ غلط جگہ بیٹھا ہوا ہے تو پریشان ہو رہا ہے۔ چپ چاپ علماء اور مفتی صاحبان کی کشتی میں بیٹھ جائیں، ان کی ٹرین میں بیٹھ جائیں، سکون سے رہیں گے، منزل تو صحیح ہے، چاہے دیر سے پہنچے منزل تو صحیح ہے۔ اس کی مثال حضرت والا نے بھی دی تھی کہ جہاں یہ حضرت محمد مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی حضرت مجدد کے اجل خلفا میں، کہ فرمایا ٹرین جا رہی ہے، سب اے سی کے ڈبے ہیں، اور ایک تھرڈ کلاس کا ڈبا چون چون کر رہا ہے، سیٹیں کٹی ہوئی ہیں، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں یہ ٹرین کا ڈب پہنچے گا انجن یہ بھی پہنچے گا، یہ شرط یہ کہ کنیکشن مضبوط ہو، ذرا جھٹکا لگتا ہے نا ڈبا الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر شیخ سچا ہے، عورتوں کے پاس نہیں بیٹھتا تمہارے گھر میں یا کہیں اور، اور شریعت سنت کی اتباع والا ہے، چپ چاپ ڈبا لگا لو اپنا، چونچا کرتے ہوئے ڈبا بھی اسی جو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اسی ڈبے کے ساتھ یہ بھی پہنچ جائے گا۔ پھر حضرت نے ایک مثال دی, واہ یہ بھی شاید حضرت مجدد کی مثال ہے لیکن بہرحال میں تو حضرت سے سنا. ایک آدمی کو لاہور جانا ہے, سپر ہائی وے پر ہے, لاہور قریب آ رہا ہے چاہے 1 کلومیٹر قریب آ رہا ہے چاہے 10, اور دوسرے کو لاہور جانا ہے لیکن ہب چوکی کی طرف جا رہا ہے. سننا ذرا جملہ غور سے, ہم دونوں کی محنت لگ رہی ہے, پیٹرول کا بھی خرچہ ہو رہا ہے, وقت بھی خرچہ ہو رہا ہے, لیکن ایک منزل کے قریب پہنچ رہا ہے ایک منزل سے دور. موبائل کے کمینے پن والا منزل کے قریب پہنچ رہا ہے, بے حیائی اریانی فاشی بے غیرتی کرنے والا منزل کے قریب پہنچ رہا ہے, سنتوں کا مذاق اڑانے والا قریب پہنچ رہا ہے, ماں باپ پر بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا قریب پہنچ رہا ہے. فیصلہ آپ کے اختیار میں, لیکن یہ میں بار بار کہتا ہوں, میں اپنے لیے, میں داڑھی کی آڑ میں پتا نہیں کیا کیا کر رہا ہوں, بس داڑھی, نماز, بیان, کھانا پینا, ہگنا موچنا, یہ حضرت کا جملہ ہے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین نہیں ہے. ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کتنا ہے؟ ہاتھی کا امپورٹ ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے, تو کیا وہ کامیاب ہے؟ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین بنے ہوئے ہیں. یہاں سے امپورٹ کیا, لیٹرین میں جا کے نکال دیا, ایسی مشین. اس لیے تو اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے تو بھیجا جو رسک کھاؤ, خون بنے گا, اعضا میں طاقت آئے گی, میرے پر فدا کر دوں. اب روزانہ تو دن میں 3-3 مرتبہ آدمی دنیا کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ دنیا منع نہیں ہے, بڑا کاروبار منع نہیں ہے. رات کو ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے شیخ نے ان کو دعا دی, کوئی ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے دعا دی کہ میری دعا یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کروڑوں 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 ڈالرز عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے شیخ سے کہا کہ جزاک اللہ, کروڑوں آمین, اور مجھے جب ملے میں کروڑوں آپ کو ہی ہدیہ کر دوں. یہ اصل تو یہ ہے بھائی کہ اللہ نے مال دیا, یہ مساجد مدارس محتاج نہیں, لیکن جہاں جس کا لگ رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھو نا اب دنیا بری کیا ہوگی, لیکن یہی آدمی اگر نماز نہ پڑھے تو, روزہ نہ رکھے, حج نہ کرنے جائیں کہ میرا بزنس کا لاس ہو جائے گا. اللہ نے عمرے کی توفیق دی ہے, عمرے پر بھی نہ جائے, دی ہے اللہ نے توفیق. ہم تو ایسوں کو جانتے ہیں, ابھی اسی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, نوجوان, اتنا تڑپے کہ رشتے دار, مانگا نہیں کسی سے, اشارہ بھی نہیں کیا, خود ہی رشتے دار نے کہا عمرے کی تیاری کرو. عقل لڑاؤ بھائی, یہ تو تڑپ ہے. اللہ کی عطا, رشتے دار نے کہا چل لگا, کیا عرض کروں, چپ چاپ اللہ کی ٹرین میں, اللہ والوں کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ, مفتی صاحب علماء کی ٹرین میں پہنچ جاؤ. اللہ اللہ, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1987 کا بیان, یہ چل رہے ہوتے ہیں نا, علم پر عمل کرنے والوں کی کوئی جماعت اس کے آنکھوں کے سامنے ہو تاکہ اس کے فوائد کا اس میں مشاہدہ کر لیں. آگے سننا, جن کے اوپر اللہ کے تعلق کا اثرات محسوس ہوں اور اس سے ایمان و یقین بنتا ہے. مثلا کسی نے کہا ٹماٹر کھانے سے آدمی کا گال لال لال ہو جاتا ہے, یہ بات آپ نے ڈاکٹر سے سنی کہ ٹماٹر کھانے سے آدمی کا گال بھی ٹماٹر کی طرح ہو جاتا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ٹماٹر مفید ہے اور اس سے خون بنتا ہے, جب خون زیادہ ہوگا تو چہرے پر سرخی آ جائے گی. تو ایک جماعت اس سے سامنے ہونی چاہیے جنہوں نے ٹماٹر کھا کھا کر اپنے گال لال کیے ہوں تاکہ اس کا یقین اور بڑھ جائے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مشہور شخصیت تھے, دبئی کے سلطان بن نہان جو بھی بادشاہ گزرے ہیں, میں اس وقت دبئی میں تھا جب میرے دوستوں نے بتایا کہ سلطان جو ہے یہ علماء کی قدر کرنا, ان کو مہمان ٹھہرانا. اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کتنے کروڑوں کروڑوں روپے کا ان کو ہدیہ دیا, دھرم کو کنورٹ کیا, میں تو 1 ارب بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ مجھے اب یاد نہیں ہے, پہلا میں نیچے آ جاتا ہوں, کروڑوں کروڑوں ان کو جب یہ ہدیہ ملا, انہوں نے اسی وقت جو ان کے ساتھ خادم تھا مدرسوں کے نام لکھا کر سب ہدیہ کر دیا. یہ میں گواہ ہوں خود اس دن دبئی کا, خلیج ٹائمز میں آئی تھی نیوز, یہ اتنی بڑی شخصیت. فرماتے تھے اے علماء ندوہ, ایک تمہارے سامنے کوئی شخص ہونا چاہیے عمل والا, تمرین سیکھو گے اس سے. تمرین ہوتی ہے نا امتحانات میں, کتابوں میں تمرین ہوتی ہے نا, مفتی نعیم صاحب یہ کتاب دیکھ لو آپ, تمرین ہے اس میں, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب وہ وضو کا طریقہ تو لکھا ہوا ہے, تشہد کی انگلی اٹھانے کا طریقہ تو لکھا ہوا ہے, لیکن کس طرح کی جائے یہ تو بتائے گا نا سامنے والا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. واہ, مجھے اب تک یاد ہے کروڑ, مطلب میں عرب بھی کہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کتنے برس پہلے آپ سوچو ذرا, یہ بادشاہ کتنے برس پہلے تھا, اور دوسری طرف دوسرے معاملہ آتے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اگر یہ معلوم ہو جائے, جی, تو ہم رات دن اللہ کے ذکر کے تمام فضائل پڑھتے ہیں اور بخاری بھی پڑھتے ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک جماعت اہل اللہ کی ہونی چاہیے، ذکر اللہ سے ان کی نسبت مع اللہ لال ہو گئی ہو، ہر وقت وہ مست نظر آئیں، اللہ کی محبت کی مستیاں ان کی آنکھوں سے برس رہی ہوں، چہروں سے چھلک رہی ہوں، سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایسی تفسیر بیان ہو چکی تھی پرسوں، ایسی تفسیر پرسوں بیان ہو چکی، ہے یا نور یزر علی العابدین یبدو من باطنہ بلا ظاہرہ، کہ نور چھلکنے لگا پیشانی سے ٹپکنے لگا، اور حدیث پاک اذا رو ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ اللہ یاد آ جائے۔ اب آدمی عمرے پر جا رہا ہے، پہلے سمجھے تو صحیح کہ نظر کی حفاظت کیسے ہوگی، دل کی حفاظت کیسے ہوگی، جوش میں آ کے حجر اسود پہ ٹکر تو نہیں کرنی، جس کو جس سے مناسبت ہو، جس مفتی صاحب سے اللہ، اب سنیے جناب، فرمایا کہ لہذا اس میں اولیاء اللہ کی صحبت، ان کے مناجات، ان کا رہنا سہنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، سب اس میں شامل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے دینی مربی شیخ کے ساتھ سفر بھی کرو، کیونکہ سفر میں آدمی رات دن ساتھ رہتا ہے، ہر بات نظر کے سامنے آ جائے گی کہ شیخ کیا کیا گڑبڑ کرتا ہے، کہاں کا مغلوب الغضب ہو جاتا ہے، یعنی غصہ اس پر سوار ہو گیا، کہاں کا ساتھیوں سے لڑ جاتا ہے، متعلقین کچھ شیخ دیکھے کہ لڑ رہا ہے، خدمت نہیں کر رہا، جا کے فور ایک علاقے میں ہوا تھا، بڑا سفر کر کے ہم پہنچے تو سامان اتارنا تھا، سامان اپنا اتارا، کسی مدد نہیں کی، اور جلدی بستر لگا کے پنکھے نیچے لیٹ گئے، اور شیخ کو آ کے بتا رہے تھکے ہوئے بےچارے کو، میں نے ان کو بلاؤں یہاں، اپنے تو یہ سفر میں پتا چلتا ہے لالچی ہے یا نہیں، دو دو دفعہ کھا رہا ہے یا نہیں، آخر میں دیکھ رہا ہے مال زیادہ ہے تو آخر میں دیکھ پر، یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کو شیخ کو دیکھنے کو ملتی ہے، دائم اندر آپ کار مایس مار رہا با کچھ مار رہا با دوسروں میں سے مثلا یاد نہیں، دائم اندر آپ کار مایس، کہ مچھلیوں کا کام ہے پانی میں رہنا، سانپ کیسے رہ سکتا ہے، رہے گا فوراً باہر نکل آئے گا، تو شیخ بھی مار یعنی سانپ تو نہیں ہے، دائم اندر آپ کار مایس مار رہا با کجاؤ ہمرا یس، بھائی سانپ کیسے پانی میں رہ سکتا ہے، تو اللہ کے قرب کے اندر وہ جالی آدمی تو پکڑا جائے گا، اللہ رحم فرمائے، اس کی کمزوری اور غصہ سب سامنے شیخ کے آ جائے گا۔ اب کیا میں تو سوچ رہا تھا دوسرا مضمون کروں، لیکن سبحان اللہ کتنے عرصے کے بعد ایک چیز، جسم دل اور جان والا مضمون، جسم دل اور جان والا مضمون، فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ فرما رہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، 28 صفحات الگ ہیں، یہ مختصر ہے، اللہ تعالی نے فادخلی فی عبادی نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں کا پاس، بلکہ فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی سر سے پیر تک دل اور جان اور جسم سب سے لے جاؤ، میں سب چیز پھر عرض کر رہا ہوں، دل تو چاہ رہا ہے جمعرات کے لیے روکوں، لیکن کیا ہے، بس دخول کی دو قسمیں ہیں، دخول تام دخول ناقص، تام یہ کہ جسم دل اور جان سب داخل ہو جائے، اور ناقص یہ کہ جسم داخل ہو دل کہیں اور ہو، آپریشن ہی ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ کے اس انداز بیان پر قربان ہو جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ فادخلی فی عبادی فرمایا، چونکہ ظرف مظروف کو بالکل گھیر لیتا ہے، اللہ والوں کے ظرف میں تمہارے قلب اور جسم اور جان کا مظروف بالکل سما جائے، اس کے بعد وادخلی جنتی ہے، جنت کی نعمت خالص ہے، وہاں کوئی الم اور رنج اور غم نہیں ہوگا، جنت خالص راحت ہوگی، تو خالص راحت میں پہلی راحت اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی کہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، تم کو بہت آرام ملے گا، چونکہ ان کے پاس آرام جان ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے دل میں خالق کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے پاس تم کو مکمل اور بے مثل آرام ملے گا، اس لیے جسم سے دل سے روح سے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، خالی جسم نہ لے جاؤ کہ بیٹھے تو اللہ والوں کے پاس اور دل حوروں میں لگا ہوا ہے، اس لیے فادخلی فی عبادی ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ماں جسم دل روح کے، اور جنت میں یہ خود بخود ہوگا، اللہ کے خاص بندوں کے ملاقات میں حوریں وغیرہ یاد نہیں رہیں گی، کیونکہ ان کے پاس اللہ ہے جو خالق حور ہے، جو جنت کی تمام نعمتوں کا خالق ہے، اللہ والوں کا ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں ضروری ہے، دنیا میں کونو مع صادقین اور آخرت میں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بعد میں، بس دنیا میں اہل اللہ سے جو مستغنی ہوگا اس کا دین سلامت نہ رہے گا، مطلب یہ ہے مطلب یہ ہوا کہ پہلے خالق جنت سے ملو پھر جنت میں جاؤ. میرے خاص بندوں سے ملنا گویا مجھ سے ملنا ہے. جب تم ان سے ملو گے تب تم کو جنت کا لطف آئے گا. منعم حقیقی جن کے دلوں میں ہے جب ان سے مل کر آؤ گے تو نعمت کا مزہ اور بڑھ جائے گا, جنت کا مزہ اور بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. وہ جو میں عرض کرتا تھا نا بار بار کہ اللہ والوں کی محبت کو آگے لے جاؤ, لیکن مضمون نہیں ملتا تھا. چاچا کو اٹھا دینا ذرا بھائی, آگے بیٹھا ہے مزے سے سو رہا ہے ٹھاٹ سے, پتہ نہیں ہاتھ بھی کہاں گھومتا رہتا ہے اس کا نیند کے اندر, کیا کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ مجھے سمجھائے پہلے. تو بار بار یہ کہتا تھا لیکن وہ ذہن میں پورا مضمون تو تھا نہیں, تو زبردستی بیان کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا. جیسے قرآن پاک حدیث پاک کا آدمی مفہوم بتاتا ہے نا, جب مفہوم نہیں معلوم ہو تو مفہوم بھی نہیں بولنا چاہیے, پھنس جائیں گے ہم. تو اپنی طرف سے کہیں گے نا, مفہوم کا مطلب یہ کہ الفاظ مبارک یاد ہے نہیں, مفہوم یہ ہے. تو آپ جناب حضرت سبحان اللہ خواجہ صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ یا پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت مجدد نے کچھ بات فرمائی تو کہا اسی بارے میں, تو عرض کیا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں کہ میں جنت میں جاؤں یا آپ کے پاس آؤں تو میں اس کو اختیار کروں گا کہ میں آپ کے پاس آؤں دوڑ کر. تو یہ ایک بات نے حضرت والا نے حکم کیا کسی اپنے خلیفہ سے یہ بیان کروں, تو انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اپنے شیخ کے پاس جاؤں. اس کے بعد پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے صدقے دل میں ڈالا. میں نے کہا ہمارے دوست نے ابھی جو یہ بات فرمائی ہے یہ بات کہی ہے یہ ہم نے حضرت سے ہی سنی ہے, لیکن بات مکمل اس طرح ہے. اب اس کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہوئی ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر مجھے اللہ اختیار دیں, اللہ کی بات ہے پہلے, تو میں اللہ سے کہوں گا میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو اس میں ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک, انہوں نے فرمایا یہاں مقابلہ, حضرت مجدد نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, یہاں مقابلہ اشرف علی اور جنت کا نہیں ہے. کہاں جنت کا اشرف علی, یہاں مقابلہ ہے کہ تمہارے نیک گمان سے اشرف علی کے دل میں اللہ ہے, جنت مخلوق ہے. یہ جیسے حضرت فرما رہے ہیں نا کہ یہاں اللہ ہے, تو اللہ تعالیٰ تو جنت سے بڑھ کر ہیں. تو اس جن کے ذریعے فادخلی فی عبادی جو معاملہ ہے, تو میں اللہ سے عرض کروں گا مجھے وہاں جانے دے دیں, تو پھر تو فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی تو ہو جائے گا نا پھر خود ہی. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ والوں سے کہا جائے گا, علماء سے, علماء اللہ والے عالم سے کہا جائے گا کہ جنت میں جانے کی اجازت نہیں. پریشان حدیث پاک کا مفہوم, تمہارے ساتھ جو رہتے تھے نا ان سب کو جنت میں لے جاؤ, کیونکہ اندر تم داخل جاؤ گے پر باہر نہیں نکل سکتے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ایک عالم اللہ والا کتنوں کو ساتھ لے جائے گا, فرمایا جتنا آسمان بھی ستارے ہیں اتنے کو لے جائے گا. یہاں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہلے اللہ والوں کے پاس پھر جنت کے اندر. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آگے سنیے ارشاد فرمایا کہ جس کو شیخ کی محبت مل جاتی ہے اس کو اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے اور اعمال کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. اور حدیث المرء علی دین خلیلہ ہی سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی اپنے خلیل گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے. لہذا جس کو اپنے شیخ کی محبت کم ہوگی, اعلی سبیل خلت نہیں ہوگی گاڑی دوستی, اس کے اندر شیخ کا دین, شیخ کا اخلاق, شیخ کا تعلق معلہ پورا منتقل نہیں ہوگا. خلیل کے معنی ہے گہرا دوست, دوستی اتنی گہری ہو کہ دل کے اندر داخل ہو جائے. اس حدیث پاک کو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے یوں فرمایا, یہ جو شعر میں نے پڑھا تھا حضرت والا سے سنا ہوا, مہر پاکاں درمیان جان نشاں, مہر پاکاں درمیان جان نشاں, شیخ کی محبت کو اللہ والوں کی محبت کو آگے لے جاؤ, جان کے اندر رکھ لو, عقل میں نہیں, عقلی محبت کافی نہیں, دماغ میں بھی نہیں, قلب میں بھی نہیں, صرف دل کی محبت بھی کافی نہیں, اور آگے بڑھو, دل کے درمیان کی محبت سے بھی آگے بڑھو, درمیان جان لے آؤ. آج بیان ہوا اتنے عرصے کے بعد, ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ سرچ کروں اس کو. جس وقت وہ حضرت فرماتے تھے نا جسمانی روحانی غذا مقرر ہے, میں تو ایک صفحہ دو پڑھ کے پھر آگے جانے والا تھا نا, تو فادخلی فی عبادی پر اللہ نے نظر پڑوائی حضرت کے جوتیوں کے صدقے, قسم با خدا. پھر جب اور آگے پیچھے جا رہا تھا پھر سامنے پہ نظر پڑ گئی, آہ ہا ہا, واہ واہ. دوبارہ پڑھتا ہوں, مہر پاکاں درمیان جان نشاں, شیخ کی محبت کو اللہ والوں کی محبت کو اپنی جان کے اندر رکھ لو, عقل میں نہیں, عقلی محبت کافی نہیں, دماغ میں بھی نہیں, قلب میں بھی نہیں. آپ دیکھیے ابھی کتنے لوگ ہیں اور جمعرات میں کتنے ہوتے ہیں, یہ بھی قسمت ہے نا جسمانی روحانی غذا کی, طلب بھی ہے جناب صرف دل کی محبت بھی کافی نہیں، اور آگے بڑھو، دل کے درمیان کی محبت سے بھی آگے بڑھو، درمیان یہ جان لے آؤ، روح کے اندر لے آؤ، جان کے اوپر اوپر والی محبت بھی کافی نہیں۔ یہ مولانا رومی کی بلاغت ہے رحمت اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں کہ شیخ کی محبت کو جان کے اوپر ہی نہ رکھو، جان کے درمیان میں لے آؤ، دل مدح اللہ بے مہر دل خوشاں، اور دل کسی کو مت دو، لیکن جن کے دل اچھے ہو گئے ان کو دل دو، ماں محرم کے دل تو اچھے رہیے نا بھائی۔ اور دل کب اچھا ہوتا ہے؟ دل تو ایک ظرف ہے، برتن ہے، برتن کب اچھا ہوگا؟ جب اس میں اچھی چیز مظروف کو رکھے گے۔ تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ بس جن کے دل اللہ کی محبت سے اچھے ہو گئے ان کو اپنا دل دے دو۔ دل چاہتا ہے یہیں رک کے مزے لیتے رہیں، پانی کے ایک ایک گھونٹ میں مزہ آتا ہے نا، تو اس کا بھی تو ایک روحانی گھونٹ گھونٹ میں مزہ ہے نا، دل چاہتا ہے جھوم لے آدمی۔ یہ بھی جملہ حضرت کئی بار، ارے میاں کسی اللہ والے سے محبت کر لو بس، اب محبوب کی بات آدمی حرام عشق میں مانتا ہے، تو جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو جو اس کی بات اللہ والا کہے گا، ان کا غلام کہے گا، عمل کی فکر ہوگی، عمل کی فکر ہوگی۔ چند مدرسے ہیں، ہر بات مجھے بتاتے ہیں، ہر بات جیسے کہوں ختم۔ بھائی وہ پوچھتے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا، یہ طریقہ ہے، عمل کرے نہ کرے ہم تو پوچھتے بھی نہیں پلٹ کے کیا ہوا۔ ایک مضمون نبی حضرت کا بیان عرض کرتا ہوں، لیکن شیخ سے پوچھ کر کریں گے عمل، پہلے بتا دیتا ہوں ہے حضرت والا کا عمل، لیکن کچھ مسئلے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اور مولانا فاطمیہ پتہ نہیں کتنے سے کلپ بنائیں گے آج۔ رشک اولیاء حیات اختر صفحہ 481 سے 483 تک۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ دراز قد، دراز بازو تھے، رنگت کے سرخ و سفید تھے، داڑھی مبارک زیادہ گھنی نہیں تھی، داڑھی کے بال سیدھے بغیر پیچو خم کے تھے۔ انتقال سے تقریباً 20 سال قبل تک سر مبارک کے بال کانوں کی لو تک رکھنے کا معمول تھا، بالوں میں تیل اس قدر لگواتے تھے کہ سر کے نیچے، میں بولنے والا تھا لیکن الحمدللہ سامنے نظر پڑ گیا، بالوں میں تیل اس قدر لگواتے تھے کہ سر کے نیچے رکھنے کا کپڑا تیل کا معلوم ہونے لگتا تھا۔ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ میں بولنے والا تھا، سامنے لکھا ہوا ہے۔ بعد میں سر کے بال اس سے صاف رکھنے کی عادت اپنا لی تھی، اور اپنے متعلقین کو بھی سر مڈانے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ کے سینے مبارک پر بال نہیں تھے، اور پنڈلیاں اور ہاتھ بھی فاق البال تھے۔ یہ پہلی دفعہ سامنے ہے پنڈلیوں بال نہیں تھے۔ حضرت والا رحمت اللہ نے ہمیشہ سادہ لباس پہنا اور پسند فرمایا، شلوار قمیض پہننے کا معمول تھا، کبھی لنگی بھی پہنتے تھے۔ حضرت والا رحمت اللہ کے کرتے میں ایک جیب ڈھکن والی سامنے اور ایک جیب اس کے پیچھے، یہ اس طرح یہ جیب تھی اور ایک یہ جیب تھی اندر کی طرف۔ وہ کرتا میرے پاس رکھا ہوا حضرت کا دیا، اور ڈر لگتا ہے استعمال کرتے ہوئے، لاتے بھی ڈر لگتا ہے، اب کیا کروں، میں خود سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کئی چیزیں رکھی ہیں کوئی جگہ، اب یہ بھول جاتے ہیں نا، یہ جو کمرہ ہے اب یہ مشورے والا، اس کے اندر ایک الماری بن جائے، اسی بہانے زیارت ہوتی جائے گی۔ کرتا لٹکا ہوا ہو، شیشہ ہے وہ مضبوط، لاک لگا ہوا ہو، ٹوپیاں ہیں، خلال تک میں حضرت کے پکڑ لیتا تھا، حضرت مجھے خلال دیتے تھے پھینکنے کے لیے، میں سیدھا چپ چاپ جیب میں رکھ لیتا تھا، دھوئے بھی نہیں میں نے۔ حضرت کے کئی رومال ہیں، ٹوپیاں ہیں، حضرت والا دانت مبارک جس میں رکھتے تھے نا، وہ بھی مطہر بھائی نے مجھے دیا تھا، میں نے نیا اللہ کر دیا۔ حضرت کا پرس جو اس میں، پرس مطلب اس میں جو رکھتے تھے اب وہ ٹریمر وغیرہ، وہ بھی میرے پاس الحمدللہ ہے، اب گھر کے تھوڑی لے جاؤں گا۔ عبداللہ حافظ عبداللہ میاں نے حضرت کو جب یہ طبیعت ناساز ہوئی نا، تو ڈاکٹروں نے جوگر شوز پہننے کے لیے کہا، پھر اعظم فرمایا ہٹو بھائی، کبھی پہنا ہی نہیں ہے، تو عبداللہ میاں کو ملا، حافظ عبداللہ میاں کو انہوں نے مجھے دے دیا۔ جس جان نماز پر حضرت نے مکہ شریف خانہ کعبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک میں نماز پڑھی، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، میں نے کہا حضرت اس جان نماز پہ نماز پڑھ لیں، میں وہاں سے خریدا تھا الحمدللہ، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا بعد میں کیا اہمیت ہوگی، وہ الحمدللہ وہ بھی موجود ہے، ابھی استر لگا لیا اس کے نیچے الحمدللہ، دل چاہتا ہے بس چومتا ہی رہے آدمی اللہ والوں کے سجدے وہاں مکہ شریف مدینہ شریف میں الحمدللہ۔ اور بھی بہت سی سوئن سو بہت سی چیزیں، اللہ حضرت کا قلم مبارک ہے، جس سے حضرت سفید قلم پارکر سے لکھتے تھے نا، وہ بھی الحمدللہ دو موجود ہے میرے پاس، اب کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ دل چاہتا ہے سب خوش ہوں گے، جو اللہ کے عاشق ہیں تو اللہ والوں کے بھی عاشق ہیں، وہ تو آئیں گے، دیکھیں گے، دعائیں دیں گے، تھوڑا اگر بیڈ وغیرہ اس طرح ہو یا کچھ ہو تو دیکھ لیں گے اس کو کس طرح کرنا ہے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، امید ہے کہ جلدی کر لیں گے۔ چیزوں کی ہے وہ سب رکھے ہوئے الحمدللہ. اور دو جیبیں دائیں بائیں ہوتی تھیں, دائیں بائیں. بعد میں گریبان, اب یہ جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مجھ سے پوچھنا ہے, بعد میں گریبان والی جیب ختم کروا کے سامنے دو جیبیں ڈھکن والی لگا دیتے ہیں. یہی جناب فالج ہونے کے بعد کرتے اور پہننے اور اتارنے مشکلات کی بنا پر پورے کرتے پر گریبان سے لے کر گھٹنے تک زپ لگوانے لگے تھے, اور شلوار کا استعمال بھی اس مشکل کے بنا پر ترک کر کے مستقل لنگی پہننے لگے تھے. آخر میں گرمیوں میں کاٹن کا باریک کرتا زیب تن فرماتے تھے. یہ مجھے نہیں آتا تھا, یہ میں دوسرا کاٹن کا پہنتا تھا تو گرمی بھی لگتی تھی. جب یہ حضرت کو پہلی دفعہ دیکھا تو دل میں آیا کہ بھائی محبوب کا لباس بھی محبوب ہوتا ہے. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ میں بنوا سکتا ہوں؟ ہنسنے لگے, خوش ہوئے. فرمایا ارے میاں مجھے نہیں آیا تھا خیال, یہ میں نے پہلے کہہ دیا. بعد میں حضرت نے فرمایا محبوب کا لباس بھی محبوب ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کرتا جو ہے باریک ہے نا, تو جیسے ہی میں اٹھتا تھا ٹھرر کرتا پھٹ گیا, آتا ہی نہیں تھا. دو تین کرتے تو میری مہربانی سے پھٹے, چار پانچ کرتے دوستوں کی مہربانی سے پھٹے. وہ ان کا ہاتھ یہاں رکھا, میں ایسا اٹھا کھڑ ختم, تیل لینے چلا گیا. حضرت رومال سے ناک صاف کرتے تھے. تو ایک ایک کر کے جو ہے اس میں ترکیبیں ہوتی ہیں اور بتانے کا مقصد پر اشارے ہو جاتے ہیں. تو اچھے خاصے رومال ہے میرے پاس, اب ڈر کے مارے اس میں خوشبو تو لگا لیا, ڈر کے میں نکالتے نہیں. کوئی کہے کہ مجھے دے دیں, پھر ہم کہاں سے دیں گے بھائی. پھر حضرت مظہر صاحب دامت برکاتہم کو اللہ اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرمائے, انہوں نے حضرت والا کا کرتا لنگی اور ایک دو چیزیں حضرت والا کے وصال کے بعد عنایت فرمائی. جناب حضرت والا کی لنگی کسی کو ملی تو انہوں نے اس سے اپنے معصوم بچے کا کرتا بنوا لیا. طریقے بہت سے, راز تو پھسل گئے نا بھائی. راز کیا ہے بس, بہرحال سردیوں میں سفید شلوار قمیض کے اوپر موٹا گرم کرتا پہنا کرتے تھے. سردیوں کا کرتا کئی کئی قسم کا ہوتا تھا, گرم کرتے پر سفید رنگ کے علاوہ رنگ پسند فرماتے تھے. سفید گرم کرتا پہنتے نہیں دیکھا, گہرے رنگ کے گرم کرتے بھی پہنتے تھے, ہلکے رنگ کے بھی. اب یہاں پتہ نہیں ہو یا نہیں, ہاں سفید شال پہنتے تھے نا, او ہو نور کی بارش ہوتی تھی ماشاءاللہ. ہم کہتے تھے حضرت والا فرماتے تھے کیسا لگ رہا ہے کرتا, حضرت آپ کے اوپر جو چیز آ جاتی ہے نورانی ہو جاتی ہے, ہم کیا بتائیں جناب. سردیوں کا کرتا کئی کئی قسم کا ہوتا تھا جناب, گہرے رنگ کے گرم کرتے بھی پہنتے تھے, ہلکے رنگ کے بھی. آپ کی محبوبیت اتنی تھی کہ نیا کرتا پہنے زیادہ دن نہیں ہوتے تھے کہ ہدیے میں دوسرا کرتا آ جاتا تھا. اس لیے استعمال شدہ کپڑے اپنے پوتوں نواسوں خادموں میں تقسیم فرمانے کا ہمیشہ معمول رہا. گرم جیکٹ کبھی کبھار اور سویٹر بہت پہنی ہے. بنیان آدھی آستین والی پہنا کرتے تھے. سردیوں میں گرم بنیان اور گرمیوں میں بنگلہ دیشی بنی ہوئی باریک بنیان پہنتے تھے, ڈبل چبی والی. اس طرح سردیوں میں گرم موزے ہمیشہ پہنتے تھے, البتہ گرمیوں میں باریک موزے پہننے کا معمول نہ تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس زیادہ چیزاں جمع کرنے سے الجھن ہونے لگتی تھی, چنانچہ قیمتی کرتے سویٹر ہیں چپلیں موزے بنیان ہیں. میں آگے بولنے والا تھا لیکن ماشاءاللہ سب چیز ہے, مولانا سہیل کو اللہ جزائے عظیم عطا فرمائے. حتیٰ کہ بیش قیمت عطر بھی بلا تعامل ہدیہ فرماتے رہتے تھے. جیب میں ہمیشہ دستی رومال پاس ہوتا تھا, کیونکہ اللہ کی محبت اور معرفت کے مضامین خاص کیفیت سے جب بیان فرماتے تو اس قدر آنسو بہتے کہ آنسوؤں کو جب آنکھوں سے بہنے کا راستہ نہ ملتا تھا تو ناک سے بہنے لگتے تھے. یہ میرے پاس رومال ہیں جس میں حضرت کے آنسو جذب ہیں الحمدللہ. ایسے حضرت صاف نہیں کرتے تھے آنسوؤں کو, فرماتے تھے یہ آنسوؤں کو صاف نہیں کرنا چاہیے. ایک کو ڈانٹ پڑی تھی, آنسو نکل رہے تھے, اس نے صاف کر کے چاٹ لیے. ایسی ڈانٹ پڑی, کیوں یہ حرکتیں کرتے ہو تم لوگ اور پھر آنسو نکل رہے ہیں؟ تو اس کو تو حدیث واقع ہے کہ جب آنسو نکلے تو ایسے کر کے چاند تک, چاہے ایک آنسو وہ چاند تک پہنچے ہاتھ پھیر لیں, دوزخ کی آگ حرام ہوگی وہاں. لیکن ناک والے جو آنسو ہیں نا, یہ ناک کے آنسو ہوتے ہیں, یہ ENT والوں سے پوچھ لیں آدمی, اچھے خاصے لوگوں کو ہوتا ہے, کوئی کسی کے لیے خاص نہیں. لیکن حضرت والا کا تو بالکل ہی. حضرت فرما رہے بھائی کیوں بام لاتے ہو, کیوں سنگاپور کا چائنا کا بام لیتے ہو, مجھے زکام نہیں ہے. کیوں زکام کا جوشاندہ لے آتے ہو بھائی, مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ زکام نہیں ہے, آنکھ سے ناک سے پانی بہتا ہی ہے. مجھے تو خاموش ہی رہنا پڑے گا. یہ مواز سہیل صاحب کو اللہ نے ایسا نواز ہے. لوگ سمجھتے کہ آپ کو دائمی نزلہ رہتا ہے. بمبئی کے احباب تو آپ کے لیے قسم قسم کے بام دوائیں لے آئے. جب آپ وہاں سے دورے پر تشریف لے گئے تھے, حضرت والوں کو منع کرنا پڑا کہ مجھے نزلہ زکام نہیں ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہفتے میں دو مرتبہ جمعہ اور منگل لباس تبدیل کرنے کا معمول تھا. بعد میں جب پیر کے دن بعد مغرب مجلس ہونے لگی تو بجائے منگل کے پیر کی شام کو وہ لباس تبدیل فرماتے، آپ کے استعمال کپڑوں سے بہت ہی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، خاص طور پر ناک صاف کرنے کے رومال سے تو بہت ہی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی۔ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کپڑے دھونے والے خدام نے خود بتایا، جبہ کبھی نہیں پہنتے تھے، لیکن پھر مدینہ منورہ سے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نے آپ کے شیخ اور آپ کو الگ الگ جبہ ہدیہ پیش کیا، اور حضرت ہردوئی نے اس کو پہن کر گلشن خانقاہ میں مسجد میں بیان فرمایا اور فرمایا حکیم صاحب بھی پہنیں گے۔ حضرت والا نے ایک بار جبہ پہن کر نماز پڑھائی اور بیان میں فرمایا کہ 50 سال پہلے بھی میں جبہ پہن سکتا تھا، لیکن میں نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا۔ وہ جبہ نہیں گرم والا، وہ جو گاؤن پہنتے ہیں نا جو حرم کے ائمہ حضرات، وہ بات کر رہا ہوں۔ اور فرمایا جب بالکل بڈھا ہو گیا تو اس عمر میں یہ تقاضا اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہا ہے، 4 بار استخارہ بھی کیا، یعنی 28 رکعتیں پڑھی کہ اگر آپ کو میرا جبہ پہننا پسند ہے تو مجھ کو توفیق عطا فرمائیے، اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو 1 کروڑ جبہ آپ پر فدا ہیں۔ جبہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو آپ کو خوش کرنا ہے، میں اکثر نماز جبہ اتار کر پڑھتا ہوں، لیکن آج میں نے کہا کہ جبے میں اپنے مولا کو دکھاؤں گا۔ امامہ عادتاً نہیں پہنتے تھے، فرماتے تھے امامے کے متعلق جو معمول حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا تھا وہی میرا بھی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی طرح آپ کا سر بھی امامہ پہننے سے گرم ہو جاتا تھا، لہذا تھوڑی دیر سنت کی نیت سے باندھ دیا کرتے تھے، ورنہ میں ہمیشہ گول خانقاہی ٹوپی سر پر پہنتے تھے۔ خانقاہی پنچ کلی، پانچ کلیاں ہیں نا، یہ پانچ دین کے جو فرائض ہیں، یہ پانچ دین کے جو ستون ہے اس کو سر پہ رکھ لیا جناب۔ اللہ اکبر، خانقاہی پنچ کلی ٹوپی آپ کو بہت محبوب تھی، فرماتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہردوئی، حضرت تھانوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سب نے یہ ٹوپی پہنی، اپنے مریدوں کو بھی اس ٹوپی کو پہننے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور حضرت والا فرماتے تھے اگر میں ٹوپی نہ پہنوں مجھ سے بیان بھی نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں ترغیب دیتے تھے، زبردستی نہیں، گرمیوں میں سفید کاٹن کی کلف لگی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے جس پر ڈیزائن دار سوراخ بھی ہوتے تھے، اور سردیوں میں سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کی گرم ٹوپی پہنتے تھے۔ گرم ٹوپی بھی خانقاہ ہی پانچ کلیوں والی ہوتی تھی، جیسا جبہ ہوتا تھا نا ویسے ہی ٹوپی ہوتی تھی پانچ کلی والی۔ اللہ اکبر، یہ اہل اللہ کے رستے پر چلنے کا آخری مضمون جو میں بتا ہی چکا۔ ایران کے مفتی اعظم کے نائب مفتی عبد القادر عارفی صاحب جو ابھی بھی آتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مولانا رابع جو ان کے بھانجے تھے حضرت علی میاں ندوی کے، اب حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کبھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو نہیں چھوڑنا۔ مولانا رابع فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر سامنے کسی بزرگ یا ولی کا اسوہ یا نمونہ نہ ہو تو آدمی جلدی گمراہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا حافظہ اور ذہن بہت تیز ہے، طلب علم میں مختلف کتابوں کے مطالعہ کرنے سے بہت ساری باتیں مطالعے میں آ جاتی ہیں، اگر اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر جا کر گمراہ ہو جائے گا۔ اگر سامنے کسی بزرگ میں کیا پتا کتنی بڑی شخصیت تھے بھائی، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، اگر سامنے کسی بزرگ یا ولی کا اسوہ یا نمونہ موجود ہوگا تو آدمی اسی راستے پر چلنے کا ارادہ رکھے گا، پھر وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کی تقریر میں سنا، ندوۃ العلماء کے طلباء سے فرمایا کرتے تھے بھائی کبھی بھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو نہیں چھوڑنا، آپ کا ذہن مانے یا نہ مانے سواد اعظم کبھی نہیں چھوڑنا۔ سواد اعظم کی تشریح زیادہ ہے، مختصر جو پیارے شیخ سے سنا کہ جس طرف اہل حق کے مفتی صاحب علماء ہو زیادہ ہوں، اہل حق کی بات ہو رہی ہے، عمل والے بڑے بڑے علماء مفتی صاحبان زیادہ تعداد، اب عقل لڑانے کی کیا بات ہے، ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، 2 سے ہو سکتی ہے، 10 سے ہو سکتی ہے، 50 سے تو نہیں ہو سکتی نا۔ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں، آج کی بات آپ کو بتاؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، جب فارغ ہوا تو ایک دوست کے پاس جا بیٹھا، ایک صاحب ضعیف العمر آئے اور کہا کہ کئی مرتبہ تم سے ملنے کو جی چاہتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مگر اتفاق سے ملاقات نہ ہو سکی، اور ایک بات بھی کہنی ہے، وہ یہ کہ تم امامہ کیوں نہیں باندھتے ہو؟ میں نے پوچھا کیا فرض ہے واجب ہے؟ کہا کہ سنت ہے۔ میں نے کہا سنت موقع دا یا مستحب؟ کہا اس سے کیا بحث؟ میں نے کہا بحث اس لیے ہے کہ ہر ایک کام کے احکامات جدا ہیں۔ مگر اس پر بھی وہ اپنی ہانکتے رہے کہ تم سنت کے خلاف کرتے ہو. پھر میں بھی نفسی شوخی سے اس تلاش میں لگا کہ ان میں بھی کوئی بات سنت کے خلاف ہے یا نہیں. تو وہ پاجامہ پہنے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ پاجامہ جو آپ پہن رہے ہیں سنت کے خلاف ہے, لنگی باندھنی چاہیے. کہنے لگا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے لنگی کھل جانے کا اندیشہ ہے. میں نے کہا میں جوان آدمی ہوں, امامہ کی گرمی سے دماغ میں گرمی ہو جانے کا اندیشہ ہے. بس ان سے کوئی جواب نہ پڑا, لگے کوسنے کے خدا کرے تمہارے دماغ میں خوب گرمی ہو جائے, خدا کرے تمہارے دماغ میں خوب گرمی ہو جائے. مجھے بھی غصہ آ گیا, حضرت مجدد غصہ. میں نے کہا کہ تم بازار میں ننگے ہو جاؤ. ان دوست نے دونوں کو روکا. یہ حقیقت ہے آج کل کے مناظرے کی. امامے کو آج کل بعض فرض واجب سمجھتے ہیں, خصوصی کچھ علاقے میں, اور ایک رومال سر کو جو باندھ لیتے ہیں, غور سے سننا, اور امامے کا قائم مقام سمجھتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے لنگوٹی باندھ کر اس کو پاجامہ کا قائم مقام سمجھنا. یہ سر کی لنگوٹی ہوئی, امامے سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے میرے بھتیجے ہیں, ان کے گھر والے بچے کی پیدائش کے لیے گئے ہوئے ہیں, تو ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ رہی ہے. خیر اور عافیت کا اللہ معاملہ فرمائے. تین پارے ہو گئے ماشاءاللہ, آمنہ رائل کے, اللہ حافظہ رابعہ بصریہ بنائے. وہاں قاری ارشد عبید صاحب, وہاں بلال اشرف صاحب, وہاں زکریا صاحب بیان سن رہے ہیں.